السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاہ کو سلام
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى آله
محمد
عزیزان محترم شب شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس شب کی مناسبت سے اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم کو اور آپ کو امام کے حقیقی عزاداروں میں اور چاہنے والوں میں سے قرار دے اور ان مجالس کو امام زمانہ کے قلب مبارک کے لیے مایہ سکون قرار دے خدا کرے کہ انشاءاللہ ان مجالس کو اس طرح بھی برگزار کر سکیں کہ ہمارا امام ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اپنے زمانے کے امام سے تاریخ ائمہ کو انشاءاللہ سن سکیں کہ مستند ترین تاریخ مستند ترین سیرت وہ ہوگی جو امام اپنے زبان سے ہمیں سنائیں گے اور ان کے عمل سے ہم دیکھ پائیں گے اسی مناسبت سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم امام عصر کے ظہور میں تعزیل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ان کی غلامی اور ان کی خدمت کا شرف عنایت فرمائے اپنی قبولی اعمال کے لیے باواز بلند صلوات حضرت محترم جس سائے کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے صاحبان ایمان پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو نقطہ اس آیت کے اندر قابل غور ہے وہ معیت کا ہے ہمراہی کا ہے سچوں کو پسند کرنا الگ ہے اور سچوں کے ساتھ چلنا الگ ہے بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو اچھائی پسند ہوتے ہیں مگر اچھائی کو اختیار نہیں کر پاتے فضیلت جس چیز کی ہے امر جس چیز کا ہے وہ سچائی کے ساتھ ہونے کا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی جو سچوں کی زندگی ہے اس طرح کی زندگی تم بھی گزارو اب یہ سچے کون ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کن کو سچا قرار دیا گیا یقیناً متعدد آیات متعدد روایات سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے فقط ایک آیت کا سہارا لے کر جو آپ کے ذہنوں میں بات ہے اس کو دوبارہ ریکال کروا کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب سچوں کا تذکرہ قرآن کریم میں دیکھنا ہو تو سورہ آل عمران کی آیت نظر آئے گی کہ جس میں خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہ اے نبی, جب علم کے بعد یہ لوگ آ کر آپ سے محاجہ کرتے ہیں, آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, آپ کی نبوت کو قبول نہیں کرتے, تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے, پھر اب یہ مرحلہ ہے تو آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, اور تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں, اس کے بعد میدان میں جمع ہو کر نبتہل کرتے ہیں, اتحال کرتے ہیں خدا سے, اور اس سے کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا اپنی لعنت کو نازل کر دے. اور جب اس آیت کا نزول ہوا تو واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے, نجران کے عیسائی ہیں جن کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا, انہوں نے پہلے پہلے انکار کیا رسول اللہ کی رسالت کا, رسول اللہ نے اپنی تمام گواہیوں کو ان کے سامنے رکھا, تورات سے ذکر کیا مگر انہوں نے ماننے سے, زبور سے, انجیل سے, ہر چیز سے, کتاب سے بیان کیا مگر انہوں نے ماننے سے انکار کیا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کس طرح ہوا وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ رسول اللہ بیٹوں کی جگہ پر حسن حسین کا ہاتھ تھامے نکلے, عورتوں کے مقام پہ جناب فاطمہ زہرہ کو ساتھ لے کر نکلے, اور نفسوں کی جگہ امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے. اور جب نجران کے درود بھیجو محمد علیہ وسلم, اور جب نجران کے عیسائیوں کے بڑوں نے ان پنجتن کو اس خاصیت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا کہ آگے رسول اللہ ہیں, ایک ہاتھ امام حسن کا ہاتھ میں ہے, ایک امام حسین ان کی آغوش میں, درمیان میں بی بی فاطمہ زہرا, اور پیچھے امام علی آ رہے ہیں, تو ان کے بڑے نے دیکھ کر کہا کہ خبردار ان آنے والوں سے مباہلہ مت کرنا, یہ وہ ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, یہ وہ لوگ ہیں, ان کی عظمت ایسی ہے, لہٰذا خبردار اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے لعنت کر دی تو ان کی لعنت خدا کی طرف سے حتمی ہو کر آئے گی, نتیجے میں زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا, لہٰذا ان لوگوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا. بس اس آیت کے مطابق جو خدا بند عالم کی نگاہ میں سچے ہیں, کہ جن کو اپنی صداقت کا یقین تھا, توجہ کیجئے گا, علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ عیسائیوں کے اس بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ تو نے مباہلہ کیے بغیر کیوں ان کی بات کو مان لیا, کہا تم نے دیکھا نہیں کہ محمد مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو حسن حسین کو, اپنی بیٹی فاطمہ کو, اپنے داماد علی کو لے کر آ رہے تھے, اور محمد کا اس کائنات میں ان کے سوائے نہ کوئی بیٹا ہے, نہ داماد ہے, نہ بیٹی ہے, لہذا محمد کو اپنی صداقت کا یقین ہے کہ محمد بچنے والے ہیں, ورنہ اپنی اولاد کو کوئی ہلاکت میں نہیں ڈالا کرتا, لہذا ان کی سچائی کے اوپر ان کا آ جانا یہ گواہ ہے, لہذا ان لوگوں نے آنے موبائل سے انکار کیا. پس جن کو خداوند عالم نے سچا قرار دیا قرآن کریم کی آیت کے مطابق, وہ پنجتن پاک علیہ السلام ہیں, کہ انہی کے ساتھ ہونے کو خداوند عالم نے معیار سعادت اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. بس عزیزوں, یہ سلسلہ ہے صادقین کا, جو شروع ہوتا ہے صادق جناب امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور اس کے بعد سلسلہ بڑھتے بڑھتے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر آ کر ختم ہوتا ہے. یہ آئمہ اطہار رسول اللہ اور معصومین علیہ السلام صداقت کا مینار ہے. انہی سچوں میں سے آج جس ہستی کا تذکرہ ہے وہ پانچویں امام امام محمد باقر ہیں. امام محمد باقر کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب دونوں طرف سے اماموں سے ملتا ہے, یعنی آپ باپ کی طرف سے چوتھے امام امام علی ابن الحسین کی اولاد, علی آپ کے والد یعنی وہ خود امام, اور اس کے بعد ان کے بابا امام حسین اور ان کے والد جناب حضرت علی علیہ السلام, اور ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا کر ملتا ہے, امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت الحسن, اور ان سے امام علی ابن الحسین کی شادی ہوتی ہے. اس سلسلے سے آپ کا سلسلہ نسب ننیال کی طرف سے امام حسن اور ددیال کی طرف سے امام حسین سے ملتا ہے. ایک ایسا عظیم الشان امام محمد باقر کا شجرہ ہے کہ دونوں طرف امامت پر جا کر بات ختم ہوتی ہے، اور اسی لیے امام محمد باقر کو حسنی اور حسینی دونوں کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں اماموں کی خصوصیات آپ کے اندر آپ کے والدین کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں۔ بس عزیزوں، ایک اس طرح کا سلسلہ ہے، امام محمد باقر کی والدہ کوئی معمولی شخصیت کی حامل نہیں تھی، ان کے بارے میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، امام کے الفاظ بہت دقیق ہوتے ہیں، امام کے الفاظ میں مبالغہ نہیں ہوتا، امام کے الفاظ میں ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، چھٹے امام نے اپنی دادی یعنی جناب فاطمہ بنت الحسن کا تعارف کرواتے ہوئے بیان کیا، انہا کانت صدیقتن، جناب فاطمہ صدیقہ تھیں، ولم تدرک آل الحسن امرأتن مثلہا، اور آل حسن میں یعنی امام حسن کی اولاد میں کوئی بھی ان جیسا نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام کی گواہی ہے، امام صادق نے بیان کیا اپنی دادی جناب فاطمہ بنت الحسن کے لیے کہ وہ صدیقہ تھیں، سچی تھیں، اور ان کی ماں نے امام حسن کی اولاد میں کوئی اور دوسرا نہیں نظر آتا، یعنی اتنی شاندار ان کی عظمت تھی۔ بس صدیقہ کا لقب قرآن کریم نے یا جناب مریم کو عطا کیا ہے، یا اس کے بعد اگر عطا ہوا تو جناب فاطمہ زہرا کو عطا ہوا، اور تیسری مرتبہ اگر صدیقہ کا لقب کسی کو آل اہل بیت کے گھر سے ملا وہ جناب فاطمہ بنت الحسن کو ملا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ قابل غور نقطہ ہے کہ اگر زبان امامت کسی کو صدیقہ کہے تو اس کی سچائی کا معیار کیا ہوگا، اس کی سچائی کا اندازہ کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے یقینی طور پر جب کہا گیا کہ آل حسن میں ان کی طرح کوئی دوسرا نہیں، تو یقیناً ان کا نقش، ان کا کردار بھی جناب فاطمہ زہرا سے مماثلت رکھتا ہوگا جب ہی ان کو صدیقہ کا لقب عطا کیا گیا۔ ایک ایسی ماں کی اولاد ہیں امام باقر علیہ السلام۔ عزیزوں، امام باقر علیہ السلام کی زندگی، ہر امام کی زندگی کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو کچھ شخصی احوال ہوتا ہے، عبادت کی منازل ہوتی ہیں، اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، اور سیاسی احوال، یہی چار پانچ موضوعات ہوتے ہیں جن میں امام کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دو چیزیں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو نظام امامت میں ہم کو نظر آتی ہے وہ عبادت خدا ہے۔ ہر امام اپنی زندگی میں عابد ترین انسان ہوا کرتا ہے، ہر امام، کسی بھی امام کی زندگی میں آپ راتوں کی بیداری کو مفقود نہیں پائیں گے، ہر امام اپنی زندگی کے اندر راتوں کا بیدار رہنے والا ہے۔ ہر امام کی عبادت کا ایک مخصوص انداز ہے، ہر امام اپنے زمانے میں اعلیٰ ترین عبادت انجام دیا کرتا ہے، اور یہ ہمارے شیعوں کے لیے پیغام ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام کا کہ دیکھو، عبادت وہ چیز ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ وہ عظمت ہے کہ تمام ائمہ ان عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود اس سجدے سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے۔ ان کی عظمتیں ہیں کہ خدا بند عالم نے ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا۔ حدیث قصہ میں آپ اور ہم یہی تو پڑھتے ہیں کہ انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء اہل البیت، کہ ان اہل بیت کے محبت کے نتیجے میں سب کچھ خلق ہوا، ان کی وجہ سے، اس لیے ہم ان کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، لیکن جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیسا ہے، ان کی خدا کی بارگاہ میں عبادت کیسی ہے۔ عزیزو، ہر امام کا اپنا ایک رنگ ہے عبادت کا۔ چوتھے امام کے جن کا لقب اس دنیا اور اس دنیا میں زین العابدین ہے، جن کی پہچان زین العابدین کی عنوان سے ہے، فقط اس دنیا میں نہیں، ایک روایت ہے جس میں نقل کیا گیا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء سب موجود ہوں گے، ایسے میں منادی ندا دے گا، اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ تو ایسے میں چوتھے امام علی ابن الحسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی امام سجاد کی اس عالم میں بھی پہچان زین العابدین کے عنوان سے۔ کس عالم میں؟ جہاں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں چوتھے امام کا لقب ہے۔ لیکن یہی چوتھے امام جب امام علی علیہ السلام کی عبادت کو یاد کرتے ہیں، وہ چوتھے امام کے جن کا ایک لقب سید سجاد بھی ہے، سید سجاد یعنی سجدہ گزاروں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار، کہ اس سے زیادہ سجدہ کرنے والا کوئی اور نہ ہو، لیکن وہی سید سجاد جب امام علی کے سجدوں کو یاد کرتے ہیں تو ایک آہ بھر کے کہتے ہیں آہ کس میں مجال ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی عبادت کر سکے، کس کے اندر مجال ہے، کس کے القاب ہیں، کس کا جملہ ہے، سید سجاد کا، زین العابدین کا. اسی طرح ہر امام کا اپنا ایک انداز رہا، لیکن معیار جو معیار عبادت رہا ہر امام کے نزدیک وہ امام علی کی ذات. اور اس کو روایت نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جو میزان اعمال ہے وہ علی مرتضیٰ کی ذات، علی مرتضیٰ کے ذریعے سے اعمال کی پرکھ کی جائے گی، پرکھا جائے گا. بس عزیزوں یہ ایک الگ وادی ہے، اس کی طرف نہیں جا رہا. پانچویں امام کی عبادت اسی طرح سے ہے، پانچویں امام بھی خدا کی کتنی عبادت گزار ہیں. چھٹے امام اپنے بابا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کانا ابی کثیر الذکر، میرے بابا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ میرے بابا یعنی پانچویں امام کثیر الذکر تھے، ہمیشہ آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا تھا. پھر امام نے اس کی وضاحت میں بیان کیا کہ اگر وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہوتے تھے تب بھی آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، کھانا کھا رہے ہوتے تھے، زبان پہ ذکر الہی ہوتا تھا، راستہ چل رہے ہوتے تھے، زبان پہ ذکر الہی ہوتا تھا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کی کوئی حالت ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ ذکر الہی نہ کر رہے ہیں، یعنی دائم الذکر تھے، کثیر الذکر تھے. اور اس عبادت کو انجام کیسے دیتے تھے، فقط ایک واقعہ اور اس کے بعد اگلے مطالب کی طرف آؤں کہ ان عبادتوں کو انجام دینے میں آئمہ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی ریاکاری کا، کبھی بھی کسی تسنوں کا، کبھی بھی کسی دکھاوے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دوسروں کی وجہ سے اپنی عبادت کو چھوڑا بھی نہیں. ایک شخص سے افلاح نام کا پانچویں امام کے دور میں ہے، نقل کرتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ میں پانچویں امام کے ساتھ بیت الحرام کی زیارت کے لیے گیا، جیسے ہی پانچویں امام کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑی امام نے رونا شروع کر دیا. فبکا حتی علی صوتہ، وہ روئے اور ان کی آواز اونچی ہو گئی، اونچی آواز سے رونا شروع کیا، بلند آواز سے. اب توجہ کیجئے گا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پانچویں امام کی ایک پہچان معاشرے میں بن چکی ہے، پانچویں امام کے شاگرد موجود ہیں، بہت سے افراد ان کے حلقہ درس کے اندر آتے ہیں، ایک شخصیت بن گئی. ہمارے ہاں معمولاً جب کسی کی کوئی شخصیت بن جائے، چاہے علمی اعتبار سے، چاہے کسی عہدے کے اعتبار سے، تو بہت ساری چیزوں میں وہ انسان خیال رکھتا ہے کہ بھائی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں پبلک فگر بن گیا ہوں، لوگوں کے سامنے آتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں. اس شخص نے بھی جو امام کا شاگرد تھا، امام کا ساتھی تھا، اس نے جب امام کو اس بلند آواز سے، اونچی آواز سے روتے ہوئے دیکھا، امام کو کہا بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ ان الناس ينظرون الیک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول کے بیٹے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ اس کا ہے. یہاں پر امام نے پلٹ کر کیا کہا، امام نے کہا ویحک یا افلا، وائے ہو تجھ پر اے افلا، لما لا ابکی، میں کیوں نہ روؤں، کیوں فریاد نہ کروں، لعل اللہ تعالی ان ينظر الی منه برحمت، شاید میری اس حالت پر خداوند عالم رحم کھائے اور میرے اوپر اپنی رحمت کو جاری کر دے، اور اس کی اس رحمت کے بدلے میں کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو مجھے لوگوں کی وجہ سے روک رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو میں اپنی عبادت کو سمیٹوں؟ نہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کی خاطر عبادت کو نہ کیا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ میرے الفاظ ہیں امام کے نہیں، لوگوں کی خاطر نہ عبادت کو کیا جاتا ہے نہ عبادت سے ہٹا جاتا ہے. لوگوں کو پسند نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں اسی وجہ سے رک جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں. ہاں، معاشرے کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے، معاشرتی کچھ اطوار ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے نارمز ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کی آداب ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں. یہ امر الہی ہے، مولا پہنچے، کعبے کے اوپر نگاہ پڑی، اس کعبۃ اللہ کو دیکھ کر مولا کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوا، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس میں لوگوں کا کیا خیال. میں عبادت کے لیے مسجد میں آؤں، میرا دل عبادت میں لگ رہا ہے، میں لوگوں کی خاطر کیوں اپنی نماز کو مختصر کروں کہ مبادہ لوگ کہیں کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. ہاں، میرے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میری نماز ہی لوگوں کی خاطر طولانی ہوتی ہو، جس کو روایت میں بیان کیا گیا کہ انسان کے ایمان کا اندازہ اگر کرنا ہے کہ کوئی شخص حقیقت میں مومن ہے یا نہیں، تو اس کی نماز کو لوگوں کے سامنے بھی دیکھو اور تنہائی میں بھی دیکھو. اگر اس کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز لوگوں کے سامنے سے پڑھی جانے والی نماز سے مختصر اور جلدی ہے، تو سمجھ جاؤ یہ ایمان نہیں رکھتا.
اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو طولانی نماز پڑھتا ہے، اکیلے میں جب خدا کے سامنے آتا ہے تو اس کی نماز طولانی نہیں ہوتی، مختصر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ خدا تو چاہے اکیلے میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو، وہی خدا ہے، اسی کے سامنے نماز ادا کرنی ہے۔ لہذا اپنی عبادت کو نہ لوگوں کی خاطر انجام دینا ہے نہ لوگوں کی خاطر اپنی عبادتوں سے پیچھے ہٹنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے دعاؤں کے اندر، جو ہمارے یہاں دعائیں الحمدللہ رائج ہو گئیں، دو دن بعد، تین دن بعد دعائیں عرفہ آئے گی، کہ یقیناً آپ مومنین اس میں شرکت کریں گے، جو عظیم دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس دعا کے اندر جب شرکت کریں گے، بہت ساری دعا کے ٹکڑے ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کے دل پہ جا کے لگتے ہیں، انسان کا دل ٹوٹتا ہے۔ مخصوصاً جب دعائے عرفہ آپ پڑھیں گے، دعائے کمیل آپ سنتے ہیں، دوسری دعائیں آپ پڑھتے ہیں، دعائیں مشلول، مناجات شعبانیہ اور بہت ساری دعائیں، ممکن ہے کسی جگہ پر آپ کا دل ٹوٹے، آپ کے دل پر چوٹ لگے جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زبانی دعائے عرفہ میں پڑھیں گے، مولایا اے میرے اللہ، تو وہ ہے جو میری طرف رخ کرتا ہے، میں تیری طرف سے پیٹ کر کے نکل جاتا ہوں۔ اس جملے میں ممکن ہے آپ کا دل ٹوٹ جائے، ممکن ہے امام حسین کا جملہ آپ کو سنایا دیا جائے جب آپ دعائے عرفہ پڑھیں بیٹھ کر کے، پروردگار تو میری طرف محبت سے پڑھتا رہا، میں تیری طرف سے پیٹ پھیرتا رہا، تیری طرف سے جاتا رہا۔ ممکن ہے دعائے عرفہ کے ٹکڑوں میں آپ کا دل ٹوٹے، لیکن اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال آپ کے آتے ہوئے آنسوؤں کو ممکن ہے روکنے کا سبب بن جائے۔ یہ واقعہ اسی لیے سنایا کہ مبادہ ایسا ہو، ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ کے دل میں چوٹ لگی، خدا کی محبت دل میں جاگ گئی، دعائے کمیل کے کسی جملے پر آپ پلٹ گئے، دعائے کمیل کا جملہ امام علی کی زبانی آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ الہی و ربی من لی غیرک، الہی و ربی اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، تیرے سوا ہے کون میرا جس سے میں فریاد کروں، اس لمحے آپ کا دل عالم قبر کی طرف چلا گیا، آپ عالم قبر کی یاد میں آ گیا کہ پروردگار ایک وقت آئے گا کہ میں اور تو بس، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس حقیقت کو میرے مولا نے مجھے سکھا دیا۔ الہی و ربی من لی غیرک، ممکن دل ٹوٹے، اس دل ٹوٹنے پہ رونا آئے، اس رونے کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ رونا امام کے مطابق، امام نے کیا جواب دیا، کہ وائی حقا یا افلاح، وائی ہو تجھ پر اے افلاح، لما لا ابکی، میں کیوں نہ لوں، کیوں نہ فریاد کروں، شاید میرا یہ رونا خدا کی نگاہ میں آ جائے اور خدا اس کی وجہ سے کل قیامت میں میرے اوپر رحمت کر دے۔ تو امام کا یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے ایک دلیل ہے کہ ہمارا کسی وقت کا رونا، کسی وقت کا آنسو، مجلس کے اندر امام حسین پر آنے والا آنسو، شاید خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ عبادت کا انداز ہے امام کا، اس طریقے سے امام عبادت خدا انجام دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آگے پڑھیں امام کا جو دور ہے، اس دور میں آئیں تو اس دور کے اندر جو حالات ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ پانچویں امام کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی چپخلش شروع ہو گئی، آغاز ہوا تھا، اور اس کا اختتام امام صادق کے دور میں جا کر ہوا، اور نسبتاً ایک ایسا دور تھا کہ جس میں امام کو آزادی تھی، امام مسجد میں بیٹھ کر مدرسہ امام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو درس دینے کا آغاز ہوا۔ عزیزو یہ وہ سنہری دور ہے پانچویں امام کا کہ جب لوگوں نے عرصے کے بعد کوئی حدیث امام علی علیہ السلام سے نقل ہوتی ہوئی سنی، چونکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام سے حدیث کے نقل کرنے پر پابندی عائد ہو گئی تھی، کہ جس کو عمر عبدالعزیز نے جا کر ہٹایا تھا، اور وہ امام باقر کے نزدیک کا دور ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اب مدینہ کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آپ کے پاس آتے ہیں، جو بعد میں ایک بڑے مدرسے میں تبدیل ہوا جس کو امام صادق نے سنبھالا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر مختلف جگہوں سے لوگ عالم اسلام میں آئے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں خلافہ کے دور میں، اس کے بعد ان فتوحات کے نتیجے میں لوگ قیدی بن کر، اسیر بن کر آئے، ان کے نظریات، مختلف قسم کے نظریات اس وقت مدینہ کے اندر موجود ہیں، شبہات موجود ہیں۔ لہذا امام کا کام کیا ہوتا ہے، جو چوتھے امام کا، پانچویں امام کا کام ہے، امام علی علیہ السلام ظاہراً اپنے حق کے غصب ہونے کے بعد، کہا جاتا ہے کہ 25 سال خاموش رہے، امام علی نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، لیکن جہاں کہیں بھی اسلام کی مصلحت پامال ہو رہی تھی، امام علی نے وہاں آواز اٹھائی ہے۔ امام علی کی حیات میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ امام علی کے سامنے کوئی اسلامی حکم پامال ہو رہا تھا اور امام علی نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہو کہ میرا تعلق نہیں حکومت اور دوسروں کے ہاتھ میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. امام علی علیہ السلام اس 25 سالہ دور میں کہ جہاں بارہا اپنے حق کے لیے امام نے قیام کیا, قیام سے مراد لوگوں تک بات پہنچائی, لوگوں کو پیغام دیا, لوگوں کو یاد دلائی غدیر جو آنے والی ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, امام اپنے اس ظاہری حق سے ضرور محروم ہوئے, لیکن امام نے اسلام کی اصلاح کی خاطر جہاں کہیں بولنا تھا امام بولے. اسی طرح ائمہ علیہ السلام نے زندگی بھر یہ روش اپنائی. پانچویں امام کا بھی دور ایسا دور ہے, شبہات موجود ہیں, لوگ شکوک و شبہات ایجاد کر رہے ہیں. پانچویں امام کے دور میں بہت ساری مشکلات ہیں جن کو ایک دو چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان میں ایک چیز ایسی ہے کہ بعض افراد امام کے پاس اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ دور خطرناک ہے. توجہ کیجیے گا, امام بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک شخص, ایک بوڑھا شخص امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یبن رسول اللہ میں اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرے عقائد ہیں, آپ اس کو مجھ سے سن لیجئے اور اس کے بعد بتائیے کہ میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں. توجہ کیجیے گا, دور ائمہ میں رہنے والے مومنین اس زمانے میں ہونے والے شکوک و شبہات کی وجہ سے اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے امام کے پاس آیا کرتے تھے. یہ آج کے دور کے لیے بڑا پیغام ہے. غیبت کبریٰ وہ زمانہ کہ جس میں ہم اور آپ اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں, ہم اور آپ اپنے زمانے کے امام سے ابھی محروم ہیں ظاہری طور پر, یعنی ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے, امام موجود ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے. یہ غیبت کبریٰ یقیناً بہت سارے شکوک و شبہات دین کے اندر انحرافات کا زمانہ ہوگا. اس شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے دور میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے, ایک مومن کیا کرے امام کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں کوئی جگہ چاہیے جہاں آ کر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں, ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, وہ علماء جو ہمیں حق پر نظر آئیں, جو عالم ربانی نظر آئے اس کے پاس جائیں, جا کر کہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. آج کے دور میں یہ شبہات ایجاد ہو گئے, حسینیت کے نام پر حسینیت پہ انحراف ہے, امام علی علیہ السلام کے نام پر امام علی علیہ السلام کے مکتب میں انحراف ہے. مجھے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے عزیزوں, اس چیز کو مخصوصا نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, معمولی مت سمجھیے گا اس واقعے کو. تو میں کنٹینیو کرتا ہوں, صرف اصلاح عقائد کے عنوان سے بیان کروں, پہلے شخصیت بیان کروں. ایک شخصیت جن کا نام سید عبد العظیم الحسنی ہے جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ان کا مقبرہ تہران کے پاس شہر رئی جو کہلاتا ہے وہاں پر ہے. آپ میں سے جو افراد زیارت پر گئے ہوں گے یقیناً ان کی زیارت کی ہوگی, شہر رئی عبد العظیم الحسنی کے نام سے مشہور ہیں. ان کی شخصیت کی عظمت کتنی ہے اس کو اس بات سے سنیے, یہ 10ویں امام کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے اور 10ویں امام نے ان کے بارے میں ایک حدیث کو بیان کیا کہ من زار عبد العظیم فی الرئی کمن زار الحسین فی کربلا, جس نے عبد العظیم کی رے میں زیارت کی گویا اس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کر. کتنی عظمت ہوگی عبد العظیم کی, کتنی بڑی شخصیت ہوگی عبد العظیم کی کہ جن کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا ہے. کسی عام انسان نے نہیں, کسی عالم نے نہیں, کسی مولوی نے نہیں, کسی خطیب نے نہیں, زبان معصوم نے قرار دیا ہے. یقینی طور پر جناب عبد العظیم کی عظمت ہوگی, صاحب عظمت ہوں گے, صاحب علم, صاحب تقویٰ, صاحب منزلت ہوں گے. اس کے باوجود یہ 10ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں, جیسے یہ بوڑھا شخص 5ویں امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد 10ویں امام سے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ, خود بھی اولاد ائمہ میں سے ہیں لیکن آنے کے بعد 10ویں امام سے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں, آپ میرے عقائد کو سنیے, میرے عقیدے کو سنیے اور اس کو بعد اگر میں صحیح عقیدے پر ہوں تو اس پر تائید کر دیجئے اور اگر میرے عقیدے میں کوئی انحراف ہے تو اس کی اصلاح کر دیجئے. توجہ کی آپ نے, یہ کس شخص کے بیان ہیں جس کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا, یعنی اصلاح عقائد اتنا اہم کام ہے. کیونکہ اگر عقیدہ انسان کا خراب ہو گیا تو عقیدے کی بنیاد پر ہی تو عمل ہوا کرتا ہے, عقیدہ فراہم کرتا ہے بنیاد عمل کی. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان کے عمل کی خرابی آ جاتی ہے. لہذا 5ویں امام کے دور میں بھی شخص آیا جو مومن تھا, آنے کے بعد بوڑھا شخص آیا, آنے کے بعد 5ویں امام سے کہا مولا میں اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ سنیے اور اس کے بعد پھر بتائیے گا میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. اب 3-4 نکات ہیں فقط جو اس نے بیان کی ہے. پہلا نقطہ کہا کہ میرا پہلا عقیدہ یہ ہے، عقیدے کی میری بنیاد یہ ہے کہ واللہ انی لاحبکم واحب کل من یحبکم، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبق جو کیجیے گا، ایک مومن کا عقیدہ پانچ امام کے سمان، امام سنتے ہیں اس عقیدے کو، کہتے ہیں واللہ احبکم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ احب کل من یحبکم اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ جو میری محبت ہے آپ سے اور ہر اس شخص سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، یہ محبت دنیا کی کسی لالچ میں نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی محبت کے ذریعے سے میں دنیا تک پہنچ جاؤں، میں آپ کے مومنوں سے آپ کے چاہنے والوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ان کے ذریعے سے دنیا کے کچھ مفاد کو حاصل کر سکوں، بلکہ میں اس محبت کو دین کی اساس سمجھتا ہوں۔ تو جو ہے ابن جندب سے، ابن جندب سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا، یبنا جندب لکل شیئن اساس و اساس الاسلام یا حبنا اہل البیت، اے ابن جندب کے بیٹے، ہر ابن جندب، جندب کے بیٹے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور دین کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ جس کے پاس یہ محبت ہے اس کا دین استوار ہے، جس کے پاس یہ محبت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ اس شخص نے اگر کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں کہ جس سے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ میری محبت دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں ہے۔ عزیزوں، یہاں پر بعض علماء نے بیان کیا کہ بعض اوقات ہم انسانوں کی محبتیں آئمہ علیہ السلام سے دنیا کی خاطر وابستہ ہو جاتی ہیں، اگر سے ہمیں دنیا بھی اہل بیت سے ہی چاہیے اور آخرت بھی اہل بیت سے چاہیے، یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی اختیار آئے، راستہ آئے کہ تم اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تو تمہاری دنیا آباد ہو جائے گی، تو ہم جانے والے ہرگز بھی نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا بھی اہل بیت سے چاہیے، آخرت بھی اہل بیت سے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے در سے ملنے والی دنیا بھی پاکیزہ ہے اور آخرت بھی سعادت مند ہے۔ ان کے در کے علاوہ دنیا مل جائے گی مگر اس کی پاکیزگی کی کوئی شرط نہیں ہوگی، ان کے علاوہ دنیا مل جائے گی اس کی طہارت کی کوئی شرط نہیں ہوگی، ان کے در سے جو ملے گا وہ پاک و پاکیزہ ملے گا۔ لہذا ہمیں دنیا بھی چاہیے ان کے در سے چاہیے، ہمیں آخرت بھی چاہیے ان کے در سے چاہیے، ہمیں انہی کا دروازہ دکھایا گیا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول اللہ نے کہا تھا، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری عترت ہے، دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک آ جائیں، لہذا ان دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ بس عزیزوں، لیکن بعض علماء نے بیان کیا کہ بعض اوقات ہماری اور آپ کی محبت آئمہ علیہم السلام سے دنیا کی خاطر مخصوص ہو جاتی ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان کے خلاف ہے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، درود بھیجی محمد والے، واقعہ شاید بہت زیادہ مناسبت نہ رکھتا ہو لیکن اس کے اندر کچھ اس چیز کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخصیت گزری جن کا نام شیخ محمد تقی بافقی ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، بزرگوں نے بہت دفعہ سنا ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کئی علماء نے ممبروں پر اس واقعے کو پڑھا ہے، چونکہ واقعہ بہت اچھا ہے اس لیے اس کی تکرار کی جاتی ہے، میں بھی مقررن اس کو پڑھ رہا ہوں۔ شیخ محمد تقی بافقی ایران کے ایک جید عالم تھے، جس زمانے میں حوزہ علمیہ قم آباد ہو رہا تھا اس زمانے میں ان کی شخصیت تھی، اس زمانے میں یہ تھے، اور اس کے بعد اس طرح کی ایک شخصیت تھی کہ ان کو متعدد بار امام عصر کی زیارت کا شرف ملا تھا، متعدد بار۔ ایک مرتبہ یہ شیخ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں مسجد جمکران جو قم کے نزدیک ہے، جو امام زمانہ کے حکم پر ہی بنائی گئی ہے، اس کا پورے ایک تاریخچہ موجود ہے، کبھی وقت ہوا کوئی آپ کے سامنے اس کو بیان کرے گا، اس مسجد کے اندر عبادت کی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، ہر شب بدھ جاتے ہیں، شب جمعہ جاتے ہیں، آج کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں عبادت کرنے۔ اس مسجد میں شیخ تقی کہتے ہیں کہ میں شب بدھ تھی یا ظاہراً شب جمعہ تھی، عبادت کی غرض سے گیا، میں وہاں پر گیا، میری امام عصر سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ سوال جو معمولاً ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ اگر ہماری امام سے ملاقات ہو جائے گی تو امام سے سوال پوچھیں گے کہ مولا آپ کا ظہور کب ہوگا، ہم میں سے ہر کسی کی آرزو یہی ہے، چاہت یہی ہے، خواہش یہی ہے۔ شیخ تقی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے لوگ آپ کی یاد میں آتے ہیں، یہ مسجد جو آپ کے نام پر بنائی گئی ہے اس کے اندر اتنے آنے والے آئے ہیں، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں جو روایات بتائی گئیں، جو روایات میں بیان کیا گیا، وہ تعداد کم تھی، یعنی 313 کی تعداد ہے. اب اتنی بڑی تعداد کہ خود اس مسجد کو دیکھ لیجئے، اتنے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے. یہاں پر امام متوجہ کرتے ہیں شیخ تقی کو اور کہتے ہیں کہ شیخ کیا سمجھتے ہو، یہ آنے والے ہماری محبت میں آئے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، آنے والوں میں اپنے آپ کو کھڑا کیجیے گا اور پھر امام کی زبانی جواب سنیے. شیخ سے امام کہتے ہیں کہ شیخ کیا سمجھتے ہو، آنے والے ہماری محبت میں آئے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں مولا آپ کے نام پر مسجد بنی ہے، آپ کی مسجد کے اندر آج کا دن آپ سے مخصوص ہے، لوگ آپ کے لیے آئے ہوں گے. امام کہتے ہیں کہ نہیں شیخ ایسا نہیں ہے. اعجاز امامت سے شیخ محمد تقی کے کانوں سے پردہ ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں سنو آواز. اب شیخ محمد تقی کے کانوں سے جب پردہ ہٹتا ہے اعجاز امامت سے، شیخ تقی کے کانوں میں آواز آتی ہے، آنے والے دعا کر رہے ہیں. امام زمانہ کا واسطہ سب کے لبوں پر ہے، مگر اس واسطے کے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی حاجت ہے. خدا یا امام زمانہ کا واسطہ میرے گھر کا مسئلہ حل کر، امام زمانہ کا واسطہ میری بیٹی کی شادی کروا، امام زمانہ کا واسطہ مجھے نئی گاڑی دلوا، امام زمانہ کا واسطہ میرے یہ مسائل حل کر دیں. جب شیخ نے یہ چیزیں سنی، امام نے پلٹ کر شیخ سے کہا کہ شیخ تمہیں کسی کی آواز آئی، یعنی دعاؤں میں کسی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ میں آپ کی جدائی میں تڑپ کر آیا ہوں؟ کسی نے کہا، کسی کی آواز آئی؟ جس نے آ کر اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہا ہوگا یا ابن رسول اللہ آپ کہاں ہیں، میں تو آپ کی خاطر آیا ہوں، اس مسجد میں آیا ہوں، آپ کی تلاش میں آیا ہوں. شیخ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ امام کا دل گرفتہ ہے. میں نے پلٹ کر فوراً امام سے کہا کہ مولا میں کسی حاجت کے لیے نہیں آیا تھا، میں فقط اسی لیے آیا تھا کہ آپ کی مسجد ہے، آپ کے نام پر بنی ہے، میں آپ کی اخلاص اور محبت میں آیا تھا. امام نے پلٹ کر کہا کہ شیخ اسی وجہ سے تم ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہو، کیونکہ ہمیں معلوم تھا تمہاری نیت سچی ہے، ہم جانتے تھے کہ تمہاری نیت سچی ہے، جس کی نیت سچی ہو اس کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے. اب یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے امام جانتے ہیں، ہم اور آپ اس چیز کو نہیں بیان کر سکتے کہ ہم جب چاہیں ملیں. اس واقعے کے اندر یہ چیز آئی، امام نے کیا بیان کیا کہ دنیا لوگ طلب کرتے ہیں امامت کے ذریعے سے، جبکہ خدا نے امامت کو فقط دنیا کے لیے نہیں بنایا. لہذا اماموں کی زندگی کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جو مومن تھا اس نے اگر کہا کہ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے پیچھے میری دنیا نہیں ہے، میں اس محبت کو فقط اس لیے کرتا ہوں کہ خدا بند عالم نے آپ کی محبت میرے اوپر فرض قرار دی ہے. جو قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کوئی اجر رسالت ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ مودت کی جائے اہل بیت کے ساتھ. لہذا شخص نے کہا میرا پہلا عقیدہ مولا یہ ہے، میرے ایمان کی بنیاد آپ کی محبت. اور توجہ کیجئے گا اس شخص کے جملے پر، فقط آپ کی محبت نہیں، جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. یہاں پر بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم آئمہ علیہ السلام سے تو محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہی ہیں، مگر صحیح عقیدہ ہمارا اس وقت ہوگا کہ جب اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی الفت اور محبت کا اظہار کریں، جب اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور عداوت کے جذبات ختم ہو جائیں اور محبت اور الفت کے جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا ایمان اس راستے پر ہے جس پر اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. اس شخص نے پہلا عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد کہتے ہیں مولا میرا دوسرا عقیدہ کیا ہے، واللہ لَأَبْغُضُ أَعْدَاءَكُمْ وَأَبْرَأُ مِنْهُمْ، اور اللہ کی قسم میں آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہے کہ اور اے میرے مولا میری اس بیزاری کے اندر میری اپنی کوئی دشمنی شامل نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، میری اپنی دشمنی شامل نہیں ہے، یعنی ممکن ہے میرے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، اہل محلہ میں کوئی شخص میرے اقارب میں مجھ سے مخالفت رکھتا ہو، لیکن میں اس وجہ سے اس کا مخالف نہیں ہوں کہ وہ میرا مخالف ہے. میری اگر مخالفت کی بنیاد ہے تو وہ آپ اہل بیت علیہ السلام، یعنی ایمان کی علامت محبت اہل بیت کی خاطر، دشمنی اہل بیت کی خاطر، یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا. کسی سے محبت کرو اہل بیت کی خاطر، دشمنی کرو اہل بیت کی خاطر کرو. لہذا اس نے کہا کہ میری دوسری عقیدہ کیا ہے، کہا کہ میرا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میرے مولا یہ بیزاری فقط آپ کی خاطر ہے، یہ بغض آپ کی خاطر ہے، میری اپنی ذاتی کسی وجہ سے نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز بیان کرتا ہے، مولا میرا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ انی احل حلالکم واحرم حرامکم، جو آپ نے حلال کی ہوئی چیزیں ہیں میں ان کو حلال سمجھتا ہوں، اور جس کو آپ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتا ہوں. یعنی جو آپ نے دین سکھایا میں اس دین پر چلتا ہوں، میں دین کے اندر اپنی طرف سے شقیں تلاش نہیں کرتا، میں دین کے اندر اپنی توجیہات لے کر نہیں آتا. جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھتا ہوں، جس چیز کو آپ نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھتا ہوں. یہ میری بارڈر لائن ہے، یہ میرا خط ہے، اس کے آگے نہیں بڑھتا. یعنی میں توجیہات کرنے والوں میں سے نہیں. عزیزوں، ان تمام جملوں کے اندر بہت پیغامات ہیں، میں ان پیغامات کو چھوڑ رہا ہوں آپ کی ہوشیاری کے اوپر کہ یقیناً آپ پیغامات کو خود سے لے رہے ہوں گے. یہ تین عقائد بیان کیے اس شخص نے کہ میں آپ کے حلال کیے ہوئے حلال کو اپنے اوپر حلال سمجھتا ہوں اور آپ کے حرام کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. یعنی ایک مومن کی پہچان بتا رہا ہے. اور چوتھی چیز اس نے بیان کی، وہ انتظروا لامرکم، اور میرا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ میں اس دنیا کو آپ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے آباد دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جانتا ہوں کہ آپ کی حکومت سے پہلے جتنی حکومتیں ہیں وہ باطل ہیں، سوائے اس کے کہ وہ حکومت جو آپ کے راستے میں ہو. آپ سے پہلے جو حکومتیں آئیں گی وہ حقیقی حکومتیں نہیں ہوں گی جس کا خدا ہم سے وعدہ کر چکا ہے. وہ انتظروا لامرکم، آپ کے امر کا منتظر ہوں. یعنی جب آپ کے قائم کو حکم قیام ملے گا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے تو میں اس وقت کا منتظر ہوں. توجہ کیجئے گا، حالت انتظار کب سے چل رہی ہے؟ پانچویں امام کے دور سے. پانچویں امام کے دور سے، اس سے پہلے سے، پانچویں امام کے دور سے پہلے رسول اللہ کے دور سے چل رہی ہے حالت انتظار. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، رسول اللہ نے کہا تھا میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے. یہ انتظار کوئی معنی رکھتا ہے، کوئی مفاہیم رکھتا ہے، بہت گہرائی ہے اس انتظار کے اندر، جس کو علماء نے بہت حد تک بیان کیا ہے. چوتھا عقیدہ اس نے کہا کہ انتظروا لظہورکم لامرکم. چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ میرے مولا، یہ میرا عقیدہ ہے، اب آپ بتائیے کہ میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں. دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی چیز میں محبت رکھتا ہوں آپ سے، اور آپ سے جو محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں، عقیدے کی بنیاد. دوسرا عقیدہ، میں بغض رکھتا ہوں ہر اس شخص سے کہ جو آپ کا دشمن ہے، اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بیزاری کی وجہ فقط آپ اہل بیت ہیں. تیسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو آپ کا حلال کیا ہوا ہے اس کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، اس کے اندر کوئی توجیہات نہیں کرتا، اس کو منوان تسلیم کرتا ہوں. اور چوتھا عقیدہ، میں آپ کے ظہور کا، آپ کے امر کا منتظر ہوں. میرے مولا، میرا عقیدہ درست ہے؟ پانچویں امام بیان کرتے ہیں اس شخص سے، بوڑھا شخص ہے، اس سے بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے والد علی ابن الحسین کی خدمت میں آیا تھا. اور آنے کے بعد اس نے اپنا یہی عقیدہ میرے بابا کے سامنے بیان کیا تھا، انہی باتوں کو بیان کیا تھا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے. میرے بابا نے جب اس کے اس عقیدے کو سنا تو پلٹ کر کہا کہ اے شخص، تیرا عقیدہ درست ہے، تیرا عقیدہ خدا کی نگاہ میں مقبول ہے، اور نہ فقط خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے بلکہ تو اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر جو عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس عقیدے کی بنیاد پر تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول امام علی، امام حسن و امام حسین کے ساتھ ہوگا، اور تو ان کا ہمسایہ ہوگا. یہ بوڑھا شخص یہ روایت سن کے خوش ہوتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا میں گزارش کروں گا اس روایت کو ایک بار پھر پڑھ دیجئے، اتنی شاندار روایت کہ اس عقیدے کی بنیاد پر میں اللہ کے رسول کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، جناب حسنین کے ساتھ جنت میں ہوں گا. لہٰذا امام باقر علیہ السلام اس روایت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اپنے سینے پر لگاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ملتا ہے، اپنے سر پر رکھتا ہے، اور اس کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا اس روایت کے بعد اور اس عقیدے کے بعد جس کی آپ نے صحت کی تائید کر دی، اب مجھے مزید کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ کہہ کر پلٹ کر جاتا ہے، آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں. امام اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب ان ينظر الى اهل الجنه فلينظر الى هذا، جو چاہتا ہو کہ جنت کے کسی رہنے والے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھے، کہ یہ اپنے اس عقیدے کے ساتھ اہل بہشت میں سے ہو گیا. درود بھیجے محمد علیہ. اساتذہ توجہ کیجیے گا، عقیدہ عمل کی بنیاد بناتا ہے، اور اس شخص نے اس عقیدے کے اندر عمل کو بیان کر دیا کہ میں فقط اس عقیدے پر نہیں ہوں کہ میرا عقیدہ آپ سے محبت ہے، میں اس عمل عقیدے پر عمل کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بیزاری کے پیچھے میری اپنی کوئی مخالفت اور دشمنی نہیں ہوتی، آپ کے حلال شدہ حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام شدہ حرام کو حرام سمجھتا ہوں، اور آپ کے ظہور کا منتظر ہوں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ عزیزوں، پانچویں امام کا دور ایسا ہے کہ جس کے اندر میں نے عرض کیا شکوک و شبہات ہیں، لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور خود امام آگے بڑھ کر لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ پانچویں امام کے دور میں جو مشکلات وجود میں آئیں، ان میں سے خود ایک مشکل غالیوں کا وجود ہے۔ غالیوں کا وجود پانچویں امام کے دور سے ہے۔ غالی کون ہے؟ جو آئمہ علیہ السلام کی شان کے بارے میں ان کو حد سے بڑھانے والے، آئمہ کے مطابق۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آئمہ کی شان بتاؤ، پہلے اس کی حد بتاؤ، پھر ہم کہیں گے کہ اس کی حد سے بڑھا دیا۔ آئمہ نے جن چیزوں کی حد لگائی ہے ہمارے لیے وہی حدود ہیں۔ آئمہ نے کیا کہا؟ آئمہ نے کہا ہماری عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اتنا نہ بڑھاؤ کہ ہم پر ربوبیت کا شائبہ آنے لگے۔ امام نے حد دے دی، امام نے بتا دیا کہ ہمیں اتنا نہ بڑھاؤ کہ لوگ ہمیں رب سمجھنے لگے، ہمیں ہماری شان کو بیان کرتے ہوئے اتنا نہ بڑھاؤ کہ لوگ اپنی زبان سے ہمارے بارے میں سمجھنے لگیں کہ ہم رب ہیں، ہم پالنے والے ہیں، جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے ممبروں کے پاس۔ آئمہ نے حدود لگائی ہیں۔ پانچویں امام کا دور وہ ہے جس میں غالی وجود میں آئے، بڑی تعداد غالیوں کی۔ مغیرہ ابن سعید نام کا ایک شخص ہے، بیان ابن سمعان نام کا ایک شخص ہے، کہ ان کو امام باقر نے اپنے حلقے درس سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو آئمہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے اصحاب نے کافر قرار دیا تھا۔ توجہ کیجئے گا، روایات ہیں چھٹے امام کی غالیوں کے بارے میں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جو غلو کرتا ہے ہم اس سے بیزار ہیں، جو غلو کرتا ہے ہماری شان کو ربوبیت تک لے کر جاتا ہے، ہم اس سے نہیں، وہ ہم سے نہیں۔ اور امام نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں، ان کو بیٹیاں دینا، ان سے بیٹیاں لینا جائز نہیں۔ امام کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا۔ پانچویں امام کا دور وہ ہے کہ جس کے اندر ایک طرف غالیوں کا وجود عمل میں آتا ہے، اور امام اس کا مقابلہ کرتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، انہی روایات میں سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور طبقہ ہے جو وجود میں آتا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ مرجعہ کے نام سے تاریخ میں پہلے موجود ہے۔ مرجعیت کا عقیدہ شیعہ کے اندر نفوذ کرتا ہے، کچھ غالیوں کا سبب بنتا ہے، کچھ مرجعیت کا سبب بنتا ہے۔ مرجعہ کیا چیز ہیں؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی سعادت کے لیے فقط ایمان کا اظہار کافی ہے، انسان سعادت مند ہو جائے، آخرت کے اندر نجات یافتہ ہے، اس کے لیے فقط ایمان کا اظہار، یعنی اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں، اور مثال کے طور پر بعد میں آ کر جو شیعوں کے اندر چیز رائج ہوئی مرجعیت کے عنوان سے، علی مرتضیٰ کو خداوند عالم کا اس زمین پر خلیفہ مانتا ہوں، رسول اللہ کا جانشین مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرنا یہ نجات کا سبب ہے۔ اس کے بعد کسی عمل کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ اس کو آج ہم اور آپ سنتے ہیں، محرم آنے والا ہے، دوبارہ ممبر بہت سارے بیان کریں گے ان چیزوں کو، ہمارے سامنے ذمہ داری ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں نوجوانوں کے سامنے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس مرجعیت کا مقابلہ کیا، امام نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے فقط ایمان کا اظہار انسان کو نجات دے، اور اس کے علاوہ یہ مقابلہ پانچویں امام کے دور سے شروع ہوتا ہے، چھٹے، ساتویں، آٹھویں امام تک پہنچتا ہے۔ اگر موقع ملا، وقت بچ گیا تو بیان کر دوں گا آٹھویں امام کا واقعہ۔ امام نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں احادیث امام نے بیان کی۔ نظریہ کیا پھیلایا جا رہا تھا؟ دو طرف، ایک غالی وہ وجود میں آئے کہ آئمہ علیہ السلام وہ ہیں جن کے اندر خداوند عالم حلول کر جاتا ہے، آئمہ وہ ہیں کہ جو خداوند عالم کی جگہ پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ عزیز، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آئمہ کی عظمتوں سے انکار نہیں ہو سکتا، خداوند عالم نے آئمہ علیہ السلام کو واسطہ فیض بنایا ہے۔ میں نے اس جملے کو ٹھہر کر اسی لیے ادا کیا کہ اس جملے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں، آئمہ علیہ السلام واسطہ فیض ہیں، آئمہ علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند عالم اس کائنات کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ لولا الحج لساخت الارض باهلها، اگر حجت خدا نہ ہو زمین کا نظام تہو بالا ہو جائے، یعنی یہ آسمان، یہ دریا، یہ افلاق، یہ پہاڑ، یہ سب تہو بالا ہو جائے، سب تباہ و برباد ہو جائے، لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس حجت کو حجت بنایا کس نے، اس حجت کو حجت بنایا خداوند عالم نے، لہذا یہ حجت اپنی حجیت میں خدا کی محتاج ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہماری نسبت آئمہ علیہ السلام بے نیاز ہیں، یعنی ہم اور آپ آئمہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر خدا کی نسبت آئمہ علیہ السلام بے نیاز نہیں ہیں، محتاج ہیں۔ اس کو میں اپنی طرف سے کیوں بیان کروں جب میرے مولا امام علی نے اس کو دعائے مناجات کوفہ میں بیان کر دیا، مولایا یا مولایا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی، کیا کہا میرے مولا نے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، میں محتاج ہوں، وهل يرحم الفقیر، آیا محتاج پر، نیاز مند پر، فقیر پر، غنی کے سوا کوئی اور رحم کھاتا ہے؟ یہ مولا کا جملہ ہے۔ آئمہ علیہ السلام نے ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نیاز مند سمجھا تھا، وہ جو کہ جگہ میری اور آپ کی نسبت بے نیاز ہیں، ہماری اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بس توجہ کیجیے گا، پانچویں امام کے دور میں یہ طبقہ وجود میں آیا، امام نے مقابلہ کیا۔ اب جب دیکھا کہ شیعت کے اندر یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، امام نے احادیث بیان کی، امام نے شیعت کا معیار دیا، شیعت کا معیار کیا دیا، امام نے کہا کہ من اطاع اللہ فہو شیعتنا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی ہمارا شیعہ ہے۔ شیعت کے بارے میں کیا مشہور ہو رہا تھا کہ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کے اوپر فقط ایمان رکھے، اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کے بغیر فقط اہل بیت علیہ السلام کا ماننا انسان کو نجات دے گا۔ اہل بیت نے خود مخالفت کی کہ فواللہ، واللہ، جو قسم بخدا، کون ہمارا شیعہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ، ایک اور روایت بیان کی جو بہت دقیق ہے۔ پانچویں امام نے بیان کیا کہ اگر 10,000 افراد کی آبادی ہو اور اس 10,000 افراد کی آبادی میں جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو ہمارا شیعہ نہ ہو تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، یعنی 10,000 کی آبادی میں جو ممتاز نظر آئے، پانچویں امام بیان کرتے ہیں، وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ 10,000 کی آبادی میں جو سب سے زیادہ اہل ورا، اہل تقویٰ ہوگا، وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ یہ معیار دیا امام نے اس زمانے میں کہ جب مرجعیت پھیل رہی تھی، جب غلو پھیل رہا تھا۔ توجہ کیجیے عزیزوں، اس کے بعد ان حالات میں امام نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا، درود بھیجے محمد والے محمد پر، اسی طرح کے حالات ساتویں امام کے دور میں، آٹھویں امام کے دور میں بھی ہیں۔ آٹھویں امام کا واقعہ میں نے کہا تھا، وقت ہوگا بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آٹھویں امام کے دور میں ساتویں امام کا ایک فرزند، یعنی امام علی رضا کا بھائی، امام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھائی جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا بھائی ہے، اپنی فخر فروشی میں مبتلا ہے، لوگوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ اہل نجات ہیں، نجات ہماری ہے، اور تمام چیزیں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ آٹھویں امام جب اس کے جملوں کو سنتے ہیں، اپنے بھائی کے، اپنے والد کے بیٹے، یعنی ساتویں امام کے بیٹے کے، کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو تقویٰ کے خلاف ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے کیا بات کی، میں نے کہا ہم اہل نجات ہیں، چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، ہم پر جہنم حرام ہے۔ یہاں پر امام رضا بیان کرتے ہیں کہ جن اولاد علی پر جہنم حرام ہے وہ فاطمہ زہرہ کی وہ خاص اولاد کے جو حسن و حسین ہیں ان پر ہے۔ اس کے بعد ساتھ آٹھویں امام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر بغیر عمل کے جنت میں جانے کی بات کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ تم بغیر عمل کے جنت میں چلے جاؤ گے، اور تمہارے بابا کے جو امام تھے، حجت خدا تھے، ان کی پوری زندگی عبادت خدا میں گزری اور جنت میں تم دونوں ساتھ ہو گئے، تو اس بات کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اپنے بابا کے اوپر زیادہ فضیلت رکھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے عمل کے ذریعے جنت تک پہنچے، تم بغیر عمل کے جنت میں پہنچ گئے، تو خدا کو تم زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ بات نہ کرو، تقویٰ کے خلاف ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہ وہ مقابلے ہیں جو آئمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مرجع اور والیوں کے خلاف کیے۔ امام کی زندگی کا ایک آخری پہلو بیان کروں، اماموں کی زندگی کے اندر جو آخری پہلو جس کو بیان کر رہا ہوں, سیاست, سیاسی حوالے سے اماموں کی پیش رفت, سیاسی حوالے سے اماموں کا عکس العمل اور رد عمل ہے. اگرچہ آئمہ علیہ السلام کو بہت زیادہ کھل کر سیاست پر عمل کرنے کا موقع واقعی کربلا کے بعد سے نہیں ملا. واقعی کربلا کے بعد ظاہر سختیاں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پانچویں اور چھٹے امام کا دور نسبتاً آزاد ہے, لیکن ظاہر ابھی بھی خلافت نہیں ہو سکتی, حکومت نہیں ہو سکتی. لیکن خلافت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں آئمہ کی نگاہ کیا ہے؟ آئمہ علیہ السلام کیسے اپنے شیعوں کو ظالموں کی حکومت سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں؟ ایک واقعہ آپ کے ذہن میں جناب امام موسیٰ کاظم کا ہوگا, ہارون جمال کا, کہ جن کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اونٹ کرائے پر دیتا تھا, امام نے اس کو کرائے پہ اونٹ دینے سے روکا تھا. یہ واقعہ پانچویں امام کا ہے, اس کو بیان کروں تیزی کے ساتھ. ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے بیان کرتا ہے کہ مولا میں اپنی تجارت کی غرض سے دمشق جاتا ہوں, شام جاتا ہوں, اور شام جانے میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں تجارتی معاملات میں میرا وہاں کا جو حاکم ہے, خلیفہ ہے, اس سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے ساتھ نشست ہوتی ہے, برخاست ہوتی ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں. امام نے ایک جملہ بیان کیا, امام نے کہا کہ دیکھو جب کوئی بادشاہوں کے پاس, سلطانوں کے پاس, ان کے درباروں میں جاتا ہے تو تین چیزیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں, آ جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز امام بیان کر رہے ہیں, وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے جاتا ہوں, وہاں جو حاکم ہے اس کے دربار میں جاتا ہوں, اس سے ملاقات ہوتی ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ اب امام کس طریقے سے اپنے ماننے والے کو خلافت, جو اس وقت کی خلافت ہے, اس سے دور کر رہے ہیں, کس طرح پیغام دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی دربار خلافہ میں جاتا ہے تو تین چیزیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں. پہلی چیز اس کی زندگی میں محبت دنیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ دربار میں جاتا ہے, وہاں کا جاؤ حشم دیکھتا ہے, وہاں کا مال و منال دیکھتا ہے, اس کو دیکھ کر اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھنا شروع ہوتی ہے. لہذا سلطانوں کے دربار میں جا کے جو پہلی چیز ایک مومن کے دل پر اثر ڈالتی ہے, محبت دنیا ہے. ایسا نہ ہو کہ محبت دنیا کے اسیر بن جاؤ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری چیز, کہ جس کو دربار خلافت میں, سلطانوں کے دربار میں جا کر, امراء کے دربار میں جا کر کسی کے دل پر اثر آتا ہے, وہ کیا آتا ہے؟ نسیان الموت. یہ جانے والا موت کو بھول جاتا ہے, کیونکہ دربار کی چکا چوند ایسی ہوتی ہے, دربار کی رونق ایسی ہوتی ہے, دربار کی زرق و برق ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے. وہاں کی نیرنگیوں کو, رنگینیوں کو دیکھ کر اس کے اندر اس کا دل لبھایا چلا جاتا ہے, وہ صرف مائل ہوتا ہے, موت کو بھول جاتا ہے. تیسری چیز امام بیان کرتے ہیں کہ تیسرا اثر کیا آتا ہے درباروں, عمرا کے دربار میں جانے کے بعد, کہ انسان جو کچھ خدا نے اس کی قسمت میں لگایا ہوتا ہے اس سے راضی نہیں ہوتا. اس کے اندر یعنی ہرس بڑھتی ہے, لالچ بڑھتی ہے, تمع بڑھتی ہے. یہ تین نکات, اس کی تفصیل بیان کرنی تھی, وقت نہیں بچا, فقط تین نکات امام نے بیان کیا کہ اگر درباروں میں جاؤ گے نتیجہ کیا ہوگا, ان تین چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے, محبت دنیا تمہارے دل میں آ جائے گی. اس محبت دنیا کو سمجھ لو کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ, ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ محبت دنیا ہے. محبت دنیا کی وجہ سے بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے, محبت دنیا کی وجہ سے یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے, محبت دنیا کی وجہ سے ساری برائیاں ہوتی ہیں. لہذا امام نے کہا کہ پہلا اثر کیا آ سکتا ہے, محبت دنیا ہے. تم جاؤ گے دربار میں, محبت دنیا کے مبتلا ہو جاؤ گے. دوسرا اثر کیا آئے گا, جب محبت دنیا بڑھے گی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا بنے گا, موت کو فراموش کرنا شروع کر دو گے. جو محبت کے دنیا کے اسیر ہوتے ہیں وہ موت کو ہی تو بھول جاتے ہیں. اگر انسان کی نگاہوں میں اس کی موت ہو تو یقیناً وہ اس دنیا کے اندر ہر طرح سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, حدود رکھے گا حلال و حرام کی. دو امام نے بیان کیا, دوسرا اثر یہ ہے. تیسرا اثر, جو کچھ خدا نے قسمت پر رکھا ہوتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا, پھر اس کی نگاہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کے پاس اتنا مال و منال ہے, اس کی نگاہ میں لالچ, ہرس, تما آتی ہے. اور جب ہرس و تما انسان کے اندر آ جاتی ہے, انسان خدا سے شاکی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت مختصر سے الفاظ میں امام نے بیان کر دیا اس کا لائے عمل. اس نے امام سے کہا, مولا میرا عیال زیادہ ہے, میری اولاد زیادہ ہے, میں اس اولاد کی تجارت کی خاطر جاتا ہوں اس سے جو رابطہ رکھتا ہوں تجارت کی نیت سے رکھتا ہوں. یہاں پہ توجہ کیجیے گا, امام نے کہا کہ دیکھو میں نے تم کو ترک دنیا کی طرف دعوت نہیں دی, میرے اس پیغام میں ترک گناہ ہے. یعنی تم بادشاہ کے دربار میں جا کر ایک تو ظالم کے ساتھ بیٹھنے والے بن رہے ہو, اور اس کے نتیجے میں تین برائیوں پر عمل کرنے والے بن رہے ہو. میں نے تمہیں ترک دنیا کی دعوت نہیں دی, میں تمہیں ترک گناہ کی دعوت دے رہا ہوں. پھر امام کہتے ہیں کہ ترک گناہ فریضہ ہے اور ترک دنیا ایک فضیلت ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ جو ترک دنیا کرتا ہے وہ فضیلت پر عمل کرتا ہے، اور تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے فریضے کو تو ادا کرو، یعنی گناہ سے تو بچو، ظالم کے مددگار تو نہ بنو، تمہارا یہ ظالم کے ساتھ چند لمحوں کے لیے بیٹھنا اس کے ظلم کی تائید۔ پانچویں امام کی زندگی ایک اس طرح کی زندگی گزری، اور اس کے بعد امام ہشام کا دور ہے، ہشام ابن عبد الملک کا دور، جو بنی امیہ کے سخت رویہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، خلفاء میں سے خلیفہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ حج کے موقع پر آتا ہے اور امام کے سامنے اپنی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے، اس کے جو حواری ہوتے ہیں وہ اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے امام محمد باقر کی زندگی اور مشکلات میں آتی ہے، کیونکہ امام اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جملہ بیان کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا، اور وہ اکرمنا بہی، اور ہمیں اہل بیت کو ان کے ذریعے سے کرامت عطا کی، یعنی اپنی نسبت رسول اللہ سے بیان کی۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ فَنَحْنُ صَفَّةُ اللَّهَ مِنْ خَيْرَتِهِ، اور ہم لوگ اللہ کے بندوں میں سے اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور پھر اسی بادشاہ کے سامنے امام بیان کرتے ہیں فَالسَّعِيدُ، پس سعید وہ ہے کہ جو ہماری اتباع کرے، من اتبعنا، وَالشَّقِيُّ مَنْ أَعْدَانَا وَخَالَفَنَا، جو ہماری اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ سعادت مند ہوگا، اور جو ہماری مخالفت کرے گا وہ نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ اس جملے کو امام نے کہاں بیان کیا؟ ہشام ابن عبد الملک کے سامنے۔ ہشام ابن عبد الملک کون ہے؟ اس وقت کا خلیفہ ہے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے۔ یہ بیان خود امام کا اس بات کا اظہار ہے کہ تم نے جو ردائے خلافت اوڑھی ہوئی ہے، ردائے خلافت غصبی ہے، تمہارے پاس فضیلت نہیں ہے، اگر کسی کے پاس فضیلت ہے تو وہ ہم اہل بیت۔ اس اظہار کو سننے کے بعد ہشام چلا جاتا ہے، اس وقت کچھ نہیں کہتا، لوگوں کے دل میں امام کی عظمت مزید بڑھتی ہے۔ شام پہنچنے کے بعد اپنے والی مدینہ کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد باقر اور ان کے بیٹے جعفر صادق کو دمشق بھیج دیا جائے، اس نیت سے بلاتا ہے کہ وہاں امام کو قید میں رکھے گا اور اس کے بعد امام کو شہادت تک پہنچائے گا۔ اب امام سفر طے کرتے ہیں، سفر طے کرنے کے بعد دمشق پہنچتے ہیں۔ امام کے اوپر اس وقت جو وقت ہے، امام کی پیری کا سن ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جوان ہیں اور امام کے ساتھ جاتے ہیں۔ پہلی توہین وہ یہ کرتا ہے کہ امام سے 3 دن تک ملاقات نہیں کرتا۔ امام پہنچتے ہیں دمشق، 3 دن تک دمشق میں رہتے ہیں، مگر روز آنا اس کی طرف سے بہانہ کیا جاتا ہے اور امام کو آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اپنے جانتے ہوئے امام کی توہین کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیغام دیتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس فضیلتیں نہیں ہیں، اگر یہ صاحب فضیلت ہوتے تو میں ان سے فوری ملاقات کرتا۔ کہ جو زمانے میں دستور تھا، مثلا روم سے کوئی آتا تھا، دوسری جگہوں سے کوئی آتا تھا، بادشاہ خلیفہ اس سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ پیغام دیتا ہے لوگوں کو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صاحب فضیلت نہیں ہے، میں نے ان کو بلایا، یہ آئے ہیں۔ 3 دن کے بعد امام کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اپنے طور پر سوچتا ہے کہ امام کی توہین ہو گئی، امام کی اہانت ہوئی۔ اس کے بعد اس کے سامنے تاریخ میں نقل ہوا، ایک تیر و کمان اور ایک بورڈ رکھا ہوا ہوتا ہے جس پہ تیر کمان کا لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امام کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ آئیے تیر اندازی کیجیے۔ اب امام حالت ضعیفی کے اندر ہے، پیری ہے۔ امام پہلے پہل اس سے کہتے ہیں کہ اے ہشام، میں اب ظاہر ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، اور یہ تیر اندازی جوانوں کا کام ہے، جوان تیر اندازی کیا کرتے ہیں، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تو مجھے معاف کر اس کام سے۔ اسے اپنے طور پر ایک موقع ملتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ان کی مزید سبکی کروائے گا، مزید ان کی اہانت کا موقع ملے گا، لوگ ان پر ہنسیں گے جب تیر چلائیں گے، ظاہر ہے بڑھاپا ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی، تیر ادھر ادھر جا کر لگے گا، گرے گا، لوگ ہنسیں گے، اس کے دل کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر وہ جانتا نہیں کہ جن کو خداوند عالم عزت عطا کرتا ہے، کیونکہ عزت تنہا خدا کے پاس ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو تو چاہے رسوا کرتا ہے، خداوند عالم ہے۔ اسی عمل سے، جس عمل سے وہ امام کو ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں سبق کرنا چاہتا تھا، اسی عمل سے خداوند عالم امام کو عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام جب اس کا اصرار دیکھتے ہیں، اصرار دیکھنے کے بعد امام تیر کو کمان میں جوڑتے ہیں اور اس کے بعد تیر کو نشانے پہ مارتے ہیں، تیر سیدھا جا کے درمیانی حصے میں جا کر لگتا ہے۔ سب بیٹھے ہوئے افراد تعجب کرتے ہیں, امام کی داد دیتے ہیں. امام نے اب چونکہ کام شروع کیا ہوتا ہے, اب اس کو اس کے آخری انجام تک پہنچانا ضروری ہے, لہذا امام ایک کے بعد ایک تیر کو کمان میں جوڑتے ہیں. روایت میں بیان کیا کہ یکے بعد دیگرے امام نے 9 تیر چلائے اور ہر جانے والا تیر پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا درمیان میں لگا کرتا تھا. ہر جانے والا تیر پہلے والے تیر کو چیرتا ہوا درمیان میں جا کے لگتا تھا. اس حالت کو دیکھ کر وہ امام کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا, مگر خود اس کے اوپر شرمندگی کے آثار آ گئے. درود بھیجے محمد والے امام. ایک واقعہ امام کی زندگی میں, یعنی امام نے بیان کر دیا کہ ظاہری طور پر امام اگر بڑھاپے کے اندر بھی ہو تو مگر یہ خدا بند عالم کا زمین پر نمائندہ ہے, یہ زمین پر خدا کا جانشین ہے, یہ خدا کی طرف سے زمین پر حجت ہے, اور حجت خدا اپنے زمانے میں ہر جہت سے باکمال ہوا کرتی ہے. حجت خدا کے لیے پیری ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, بچپنا کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے جو حجت خدا ہے وہ امام محمد تقی کی صورت میں ہو, امام علی نقی کی صورت میں ہو, 5 سال 10 سال 8 سال کی عمر میں وہ کلام کیا کرتے ہیں جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نہیں کر پاتے, مناظروں میں ہارتے ہیں, پھر امام سے مناظرہ کرواتے ہیں اور اس کو شکست ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے دل میں امام کے لیے مزید عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے امام کو احترام کے ساتھ رخصت کرے. لیکن والی مدینہ کو خط لکھ دیتا ہے کہ جب محمد باقر مدینہ پہنچے تو اہتمام کر اور اس کے بعد ان کو زہر دے کر اس دنیا سے رخصت کر دے. امام کو اپنے چونکہ موجود محسوس کر لیتا ہے کہ جب تک ایسی شخصیات موجود ہیں ہم بنی امیہ, ہم ظالموں کا حق لوگوں کے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا. عزیزوں پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ امام مدینہ پہنچتے ہیں, اور مدینہ پہنچنے کے بعد امام کو کسی طریقے سے مسموم کیا جاتا ہے, اور امام زہر جب ان کے جسم میں سرایت کرتا ہے تو امام کی شہادت نزدیک آ جاتی ہے. عزیزوں واقعی کربلا کے بعد ظاہراً جتنے بھی امام گزرے تمام اماموں کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا. واقعی کربلا کے بعد ظالم کو اتنا موقع نہیں ملا کہ کسی امام کو تلوار کے ذریعے سے شہید کر سکے. قید ضرور کیا, چوتھے امام قید ہوئے, ساتویں امام قید ہوئے, اس کے بعد آٹھویں امام کو نظر بند کیا گیا خراسان بلا کر. ظاہری طور پر امام کو ولی عہدی دی گئی مگر حقیقت میں نظر بندی تھی امام کی. نو امام کو اپنی بیٹی نو امام سے بیاہ کر مامون نے اور قید امام کی بڑھا دی, اور اس کے بعد 10ویں اور 11ویں امام کا دور تو بہت زیادہ قید کا دور ہے. ان تمام ائمہ کو قید میں رکھا مگر تلوار سے شہادت فقط کربلا کے بعد نہ ہو سکی, یعنی تلوار سے تیر سے شہادت امام حسن کی ہے, امام حسین کی, اور امام علی علیہ السلام کی. 5ویں امام وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں واقع کربلا بھی پیش آیا. واقعی کربلا کے امام راوی بھی ہیں, شاہد بھی ہیں. بس مصیبت کے جملوں کو یہیں سے جوڑتا ہوں. یقیناً امام کو تکلیف ہوئی ہوگی جب امام کے جسم میں زہر سرایت کر رہا ہوگا, لیکن اتنا تاریخوں نے بیان کیا کہ واقعی کربلا کے بعد جب بھی کوئی امام اس دنیا سے جانے لگتا تھا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے سرحانے موجود ہوتا تھا, یا اس دنیا سے جاتے ہوئے سرحانے موجود تھا, یا اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے بابا کی لاش پر نماز پڑھانے, جنازے پر نماز پڑھانے کے لیے ضرور آیا. یہ فقط امام حسین کی مظلومیت ہے کہ جن کا بیٹا کربلا میں موجود تو تھا مگر اپنے بابا کے آخری وقت میں اپنے بابا کے سرحانے نہ آ سکا. بابا امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آئے مگر کس عالم میں ملنے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے, امام کے جسم پر خون لگا ہوا ہے, امام کے جسم پر زخم ہے. امام سجاد دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں بابا یہ کیسی کیفیت ہے, اینا عمون العباس, اینا اخو علی اکبر, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے, عباس کہاں ہے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا اتنا جان لو کہ اب بڑے مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. پھر کہتے ہیں بیٹا اب علی اصغر بھی باقی نہیں بچے, ایسے میں امام سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں بابا آپ کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا تمہاری حالت پر خدا نے جہاد تم پر ثابت کر دیا۔ علی ابن الحسین ہے میرے لال، تمہارا مارکا دوسرا ہے۔ یہ کربلا کے اندر اب میرے الفاظ ہیں، یہ تلواروں اور تیروں کا مارکا میرا تھا، یہ شہادتوں کا مارکا میرا تھا، یہ میں نے سر کر لیا، لیکن علی ابن الحسین تیرا مارکا عجیب ہوگا، تیری گردن میں توق ہوگا، تیرے کپاؤں میں زنجیریں ہوں گی، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور اس عالم میں تو اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کا سفر طے کرے گا کہ ماؤں بہنوں کے سر پر پردا نہیں ہوگی۔ عزیز امام محمد باقر نے بیان کیا تھا کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا، میرے جد امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، میں 4 سال کا تھا۔ امام بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے، میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، جو کچھ وہاں گزرا وہ مجھے یاد ہے۔ آئیے بس مسائل کے ان جملوں کو 5ویں امام کی زبانیں سنتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، یہی ہماری دعا ختم دعا ہو جائے۔ 5ویں امام اگر عزیز و کربلا کے اندر موجود ہیں اور اپنی روایت کے مطابق 4 سال کا سن امام کا موجود ہے، تو اب آپ خود واقع کربلا کے بعد امام کو تلاش کیجئے کہ امام آپ کو کہاں نظر آئیں گے۔ واقع کربلا کے بعد، عاشورے کے بعد، جب خیموں کو جلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد 11 محرم کی صبح طلوع ہوئی تھی، تو اس کے بعد تمام بیویوں کو اسیر بنایا گیا تھا، تمام بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، ظالموں نے فقط بیویوں کے ہاتھوں میں رسی نہیں باندھی تھی، ظالموں نے بچوں کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا تھا۔ یقیناً جب 3 سال کی سکینہ کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہوگا، تو یقیناً 5ویں امام کے بھی ہاتھوں کو گلے کو باندھا گیا ہوگا۔ ایک روایت ایک عالم نے پڑھی، ان کی زبانی نقل کرتا ہوں، کہ 5ویں امام نے بیان کیا کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر ہم طے کر رہے تھے، تو میں اپنے بابا کے ساتھ اسی رسی میں باندھا گیا تھا۔ میں اثنائے راہ اپنے بابا سے کہا کرتا تھا، بابا تھوڑا سا اپنی کمر کو جھکا لیجئے کہ آپ کے سر سیدھا کرنے سے میرا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ عزیزو اس طرح سے ان اسیروں کو، ان کے بچوں کو باندھا گیا تھا۔ کس طرح ممکن ہے کہ سکینہ نے تو راستے میں تماچے کھائے ہو، مگر میرا 5واں امام ان مصیبتوں سے محفوظ بچا ہو؟ کس طرح ممکن ہے کہ سکینہ اپنے بھائی سید سجاد کو تڑپ کر دیکھتی ہو، مگر میرا مولا 5واں مولا اپنے بابا کی اس مصیبت کو دیکھ کر نہ روتا ہو؟ عزیز ان تمام مصیبتوں میں امام محمد باقر نے تمام مصیبتوں میں اہل بیت کو دیکھا، مگر 5ویں امام سے پوچھتے ہیں مولا کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی؟ آپ واقع کربلا کے راوی ہیں، کون سی مصیبت سب سے زیادہ بڑی تھی؟ عجب نہیں کہ میرا مولا پلٹ کر اپنے بابا کی طرح وہی جملے دہرا دے کہ سب سے بڑی مصیبت شام کی مصیبت تھی۔ ارے کربلا میں تمام مصیبتیں ہو گئی تھی، مگر شام میں آنے والی آزمائش سب سے بڑی تھی۔ اب پوچھے مولا شام میں آنے والی مشکل کیوں بڑی تھی؟ تو شاید 5ویں امام کہے میرے بابا سے پوچھا گیا، ارے شام کی مصیبت کو بڑی مصیبت کیوں کہتے ہیں؟ تو امام سجاد نے جواب دیا تھا کہ وہاں پہ ناپاک لوگوں کا دربار سجا ہوا تھا، میری مائیں بہنیں بے ردا اس دربار میں لائی گئی تھی۔ ارے ظالم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، زینب کی طرف اشارہ کر کر کے بتاتے تھے یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اسی لیے شام کی منزل سب سے بڑی منزل تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالے لست وصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والی تیری رحمت کا واسطہ آج کے اس شب میں تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، تمام مومنین کو جنت البقیع میں امام محمد باقر کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا وہ اسباب فراہم فرما کہ جس سے جنت البقیع کے روزوں کی تعمیر ہو سکے،
خدایہ تو رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، تمام مراجع اجزام کو رہبر معظم کو سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، خدایہ جو مجاہدین اس وقت مدافعین حرم کے نام سے جہاد کر رہے ہیں تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، اسلام میں ہونے والے زخمیوں کو شفا اور شہدا کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کے عوام کو مخصوصاً ملت اسلامیہ مومنوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں سے ہم کو ہمارے ملک کو محفوظ فرما، تمام اسلامی ممالک مخصوصاً ایران کی حفاظت فرما، قدرت رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعظیم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔